الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 64 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کے ایک سفر کا واقعہ زیر بحث ہے. میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات استدلال کے لیے آتے ہیں، ان سے مقصود نہ واقعہ بنانا ہوتا ہے نہ تاریخ بیان کرنا. یہاں سورہ کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دعوت کے نتائج اگر وہ نہیں آ رہے جو متوقع تھے تو اللہ کی حکمتوں پر نگاہ رکھیے. اللہ تعالیٰ نظم عالم کو چلا رہے ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بڑی حکمت کے تحت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یہی ایمان ہے جو آدمی کو صبر عطا کرتا ہے. پیغمبروں کے لیے یہ بڑا امتحان ہے کہ وہ پوری خیرخواہی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کریں، ہر لحاظ سے لوگوں پر اس کو واضح کرنے کی سعی کریں، ان کے اعتراضات کے جوابات دیں، لیکن لوگ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. وہ ان پر الزامات لگاتے ہیں، وہ ہزار پہلوؤں سے ان کی ذات کو ہدف بنا لیتے ہیں. اس طرح کے موقعوں پر انسان انسان ہے، اس کی طبیعت میں بھی رد عمل پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے ایسے تمام مواقع پر یہ نصیحت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے آپ ادا کریں. اس میں ہجرت کا موقع کب آئے گا؟ جب قوم کو چھوڑ کر نکل جانا ہے. کسی اقدام کا وقت کب ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر سزا دینے کا فیصلہ کرے گا تو اس کے لیے کیا اجل مقرر ہے؟ یہ سب فیصلے آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. چنانچہ اگر پیچھے آپ دیکھیں تو جگہ جگہ یہ تلقین کی گئی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے. صبر اور حکمت، انسان اس دنیا میں جو جدوجہد بھی کرتا ہے اس میں خود انسان کی طرف سے بھی ہر قدم پر ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ حکمت کے ساتھ لاح عمل بنائے، حکمت کے ساتھ بات کرے، حکمت کو اپنے ہر عمل میں ملحوظ خاطر رکھے، تمام مقاصد و اہداف حکمت ہی کے پہلو سے زیر بحث ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ بات چونکہ طے ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اجل مقرر ہے. جس طرح میرے لیے، آپ کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب ہماری مہلت ختم ہو جائے گی اور ہمیں واپس بلا لیا جائے گا، اسی طرح قوموں کے لیے بھی ایک اجل ہے. اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اجل ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے دوران میں جو کچھ بھی مراحل پیش آتے ہیں ان میں صبر اور حکمت کا طریقہ اختیار کیا جائے، اللہ پر بھروسہ رکھا جائے. اور اللہ پر بھروسہ اسی صورت میں رہتا ہے جب انسان کو پورا اطمینان ہو کہ میرے رب کی حکمت ہر کام میں کار فرما ہوتی ہے اور اس کی حکمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. اس واقعے میں یہی سبق دیا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کرایا. یہ مشاہدہ عینی تھا یا رویا میں کرایا گیا؟ میں نے عرض کر دیا تھا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک سفر میں ہے، ان کے خادم یا ان کے ایک شاگرد ان کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین پر نہیں پہنچ جاتے، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر، دو دریاؤں کے سنگم پر نہیں پہنچ جاتے۔ وہ اپنے عزم و جزم کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو سال ہا سال بھی چلنا پڑا تو چلتا رہوں گا، مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے میں اس کے حاصل کرنے کے لیے اس سفر کو منقطع نہیں کروں گا۔ بڑے عزم بڑے جزم کے ساتھ اپنی یہ بات ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جگہ آ جاتی ہے۔ جب وہ جگہ آ جاتی ہے تو ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ ان کے خادم اپنی ناشتے کی بنی ہوئی مچھلی وہاں بھول جاتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے بیٹھے، ظاہر ہے کہ کچھ باندھ کے ساتھ لے جا رہے ہوں گے، وہ بھول گئے اور آگے سفر شروع کر دیا۔ اس مچھلی نے جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے تو زندہ ہو کر دریا میں سرنگ نکالی، وہ دریا میں کود گئی۔ شاگرد نے غالباً اس خیال سے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایسے عجیب و غریب معاملے کا ذکر کروں گا تو سیدنا موسیٰ کیا باور کریں گے، اور یہ کہ کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہے، یہ بات ان کو بتائی نہیں۔ تھوڑا آگے چل کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سفر سے ہم کو بڑی تکان ہو گئی ہے، تو وہ ناشتہ لائیے ہم کھا لیں۔ اس موقع پر شاگرد نے عرض کیا کہ میں کیا کہوں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر لی۔ یعنی میرے لیے تو یہ باور کرنا ہی مشکل تھا، بھنی ہوئی مچھلی ہے، بندھی ہوئی ہے، وہ اچانک نکلی اور نکل کر اس نے دریا میں سرنگ لگا لی، تو میں تو عرض نہیں کر سکا، مجھے خود بھی افسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اس نے اپنی یہ معذرت پیش کر دی۔ یہاں تک ہم نے آیات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا کالا دال کا ما کن نبگی اور تبدا لا سارے ہما کسسا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہمارا مقصود تھا، انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ مجمع البحرین یا دو دریاؤں کے سنگم پر جب آپ پہنچیں گے اور وہاں جا کے اپنا ناشتہ دان رکھیں گے تو مچھلی سرنگ لگا کے دریا میں کود جائے گی، یہی علامت بتائی گئی تھی۔ تو جیسے ہی شاگرد نے ان کو یہ خبر دی، انہوں نے کہا کہ یہی تو ہمارا مقصود تھا، اس کا مطلب ہے ہم منزل پر پہنچ گئے، ہم جہاں جانا چاہتے تھے وہاں ہم آ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے، یعنی فوراً انہوں نے کہا کہ ہم جہاں سے چل کے آئے ہیں مجھے وہیں لے چلو، جہاں سے مچھلی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے ہم وہیں جائیں گے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب دونوں مجمع البحرین پہنچے، یعنی وہ دو دریاؤں کا جو سنگم بتایا گیا تھا، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، اس کو عربی زبان میں مجمع البحرین کہتے ہیں، وہاں پہنچے تو ذرا دم لینے کے لیے کسی چٹان کے پاس ٹھہرے، جیسے کہ مسافر عام طور پر کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، کہیں ٹھہرتے ہیں، پھر آگے سفر جاری رکھتے ہیں۔ پھر وہاں سے چلے، یعنی کچھ ٹھہرنے کے بعد جب سفر دوبارہ شروع کیا تو شاگرد مچھلی ساتھ لینا بھول گیا، تھوڑا آگے چل کر اسے یاد آیا تو اس کو لینے کے لیے لوٹا، لیکن وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ناشتے کی بھنی ہوئی مچھلی تڑپ کر پانی میں جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ شاگرد نے غالباً اس اندیشے سے اسے حضرت موسیٰ کو نہیں بتایا کہ باور نہیں کریں گے اور شاید ناراض بھی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ جس طرح کے بیان ہو رہا ہے یہ اس طرح بھی پیش آ سکتا ہے، اور یہ ایک رویا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک مشاہدہ جو کرا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے، چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے، یعنی جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پر وہ اس چٹان کے پاس پہنچے۔ تو اب کیا دیکھتے ہیں، فوجدہ عبدم من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک صاحب موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ हमारे बंदों में से इस बंदे का मामला ये था कि आतैनहु रहमतम मिनंदिना व लमनहु मिन लदुन्ना इल्मा, जिसे हमने ख़ास अपनी रहमत से नवाजा था और अपने पास से उसको एक ख़ास इल्म अता फरमाया था। ये बंदा कौन था, इसके बारे में मैंने वजाहत की है कि इनका नाम अगरचे रवायतों में खजर आया है, हमारे यहाँ उर्दू में इसका तलफ़ुज़ खिजर शोहरत पा गया है, असल नाम खजर है और अरबी ज़ुबान में यही सही तलफ़ुज़ है। इनके आगे कुछ काम बयान हुए हैं, उन कामों को देखने के बाद ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये क्या शख्सियत थी जिससे मुलाकात हुई। तो सैयदना मूसा ने, क्योंकि वो जगह पाली थी, उसी जगह के बारे में उनको बताया गया था कि यहाँ किसी से मुलाकात होगी। इसकी भी वजाहत मैंने की है कि इससे मालूम हुआ कि हज़रत मूसा को यही बताया गया था कि जिस मकाम पर उनकी नाश्ते की मछली ज़िंदा होकर दरिया की राह लेगी, वही उनकी मंजिल मकसूद है। चुनाचे वो शागिर्द की बात सुनकर फड़क उठे और फरमाया कि इसी की तो तलाश थी। वहाँ वो आदमी उनको मिल गया। रवायतों में इनका नाम खिजर आया है। मैंने लिखा है इनके जो काम आगे बयान हुए हैं उनसे मालूम होता है कि ये गालिबन मलाइका में से कोई हस्ती थे, यानी अल्लाह ताला ने अपने किसी फरिश्ते से मुलाकात करा दी जो इंसानी सूरत में मूसा अलैहिस्सलाम को मिले और अल्लाह ताला की तरफ से उसी नौइयत के कामों के लिए मामूर थे जो आगे मज़कूर है। इस दुनिया का जो नज़्म अल्लाह ताला ने कायम कर रखा है उसके बारे में हमें कुरान मजीद ने बता दिया है कि उस नज़्म में फरिश्तों को मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं और वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला की जो हिकमतें कार फरमा हैं उनमें हमारे सामने तो ये मादी दुनिया है, इसमें इंसान का कालब तैयार हुआ है, वो इसी दुनिया को अपने हवास से गिरफ्त में ले सकता है। उसके हवास या ज़ाहरी हैं या बातनी हैं, उसका इल्म यहाँ से शुरू होता है, लेकिन इससे मावरा भी बहुत सी हकीकतें हैं। अल्लाह ताला ने बताया है कि तुम्हारे अलावा दो और मखलूकात भी हैं जो इसी तरह इरादा और इख्तियार रखती हैं जैसे फरिश्ते हैं, जैसे जिन्नात हैं, और उनमें से ख़ास तौर पर फरिश्तों के बारे में कुरान मजीद ने ना सिर्फ ये कि पूरी तफसीलात बयान की हैं बल्कि उनको हमारे ईमानियात में शामिल कर दिया है, यानी उन पर ईमान लाना ज़रूरी है, मानना ज़रूरी है। फरिश्तों के बारे में ये बताया है कि उनको जो जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं वो पसे पर्दा उनको अंजाम दे रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए वो पर्दा उठा दिया है और ये बताया है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। उसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए अल्लाह ने अपने एक फरिश्ते से मुलाकात करा दी। जब वो उनसे मिले तो काल लहू मूसा अलतबका अलान तो अल्लमनी मिम्मा उल्लिमता रुशदा, मूसा ने उससे दरख्वास्त की कि आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इस शर्त पर आपके साथ रहूं कि जो इल्म आपको अता हुआ है आप उसमें से कुछ मुझे भी सिखाएंगे। इसमें लफ्ज़ रुश्द इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह ताला ने आपको मिम्मा उल्लिमता रुशदा, मैंने इसकी वजाहत की है, असल में लफ्ज़ रुश्द आया है, इसके मानी इल्म और हिकमत के हैं, लेकिन यहाँ इससे मुराद वो ख़ास इल्म है जो असरारे कायनात से मुतल्लिक उस बंदे को दिया गया था। ज़ाहिर है कि फ़रिश्तों को फिर इस कायनात के असरार के बारे में इल्म भी दिया जाता है, जैसे पैगंबरों को भी बाज़ इल्म दिए जाते हैं, उसी तरह से उनको भी दिया जाता है और उनकी ज़िम्मेदारियों की नौइयत भी यही होती है। तो मूसा ने उससे दरख्वास्त की कि मुझे आप कुछ सिखाइए, मैं भी इस इल्म में से कुछ हिस्सा पाना चाहता हूँ, मैं भी इसको समझना चाहता हूँ। काला इन्नका लन तस्तती या माई या सबरा, उसने जवाब दिया ये ख्वाहिश तो अच्छी है लेकिन तुम मेरे साथ सब्र कर नहीं सको। क्यों सब्र नहीं कर सकोगे? इसलिए कि ये दुनिया जो हमारे गिर्दो पेश में है इसके कवानीन बिल्कुल अलग हैं। ये दुनिया इब्तला के कानून पर कायम है, इसमें हमें एक अखलाकी शऊर दिया गया है, ابتلا یہی ہے کہ ہم اپنی جبلتوں کے تقاضوں پر اپنے اخلاقی شعور کو برتر رکھیں. وہ اخلاقی شعور قدم قدم پر سوالات پیدا کرتا ہے. انسان کو جو خصوصی امتیازات حاصل ہیں وہ تین ہی ہیں. وہ ایک صاحب عقل ہستی ہے, اس کو ایک غیر معمولی شعور دیا گیا ہے, وہ استدلال کرتا ہے, اصل سے فرع اور فرع سے اصل تک پہنچ جاتا ہے, اسی سے وہ غیر معمولی ایجادات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے, اسی سے وہ اپنے حواس کی صلاحیتیں بڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے, اسی سے وہ تہذیب و تمدن کی بنیادیں رکھتا ہے. اس کے پاس ایک حاصہ اخلاقی ہے, ایک مورل سینس ہے, اس سے وہ چیزوں پر حکم لگاتا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے, اخلاقی لحاظ سے اس میں یہ خرابی ہے, اور اس کو ایک حصے جمالیات دی گئی ہے, وہ چیزوں کے خوبصورت اور بدصورت ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے. تو انسان اپنی ان تینوں صلاحیتوں کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے, وہ اپنی ان خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا. یہ اس دنیا کے لیے تو بالکل موضوع ہے, لیکن وہ دنیا جو اس دنیا کے پیچھے ہے, جس میں اللہ کا ہاتھ کار فرما ہے, جس میں فرشتے کام کر رہے ہیں, جس میں نظم عالم کو چلایا جا رہا ہے, اس کی نوعیت بالکل الگ ہے, اس کے قوانین الگ, اس کے ضابطے الگ. اس پر نہ یہ عقل اس طریقے سے حکم لگا سکتی ہے, نہ یہ ہمارے اخلاقی اصولوں کا تابع رہ سکتا ہے, اور نہ اس کے بارے میں ہم اپنی حصے جمالیات کی بنیاد پر کوئی فیصلے کر سکتے ہیں. وہ ہمارے وجود سے ایک ماورا عالم ہے, اس کے قوانین الگ ہیں. تو اس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ کو اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو, اور اس کی جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے, وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا, اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے. اس سے گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا, معاف کیجیے, کہ انسان کا ایک دائرہ علم ہے. سب سے پہلے جس چیز کو متعین کرنا چاہیے وہ یہی ہے. اگر آپ فلسفے کی 2500-3000 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں, سائنس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں, تو سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے دائرہ علم کو طے نہیں کرتا. انسان کا دائرہ علم کیا ہے؟ اس کو سب سے بڑھ کر جو چیز دی گئی ہے, جس سے اس کا علم سے تعلق پیدا ہوتا ہے, وہ اس کے حواس ہیں. اس کے حواس ظاہری بھی ہیں, اس کے حواس باطنی بھی. اس کو جو سینسز دی گئی ہیں وہ جس طرح خارجی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں, کسی چیز کو دیکھتی ہیں, کسی چیز کو سنتی ہیں, اسی طرح اس کے نفس کے اندر بھی دیکھتی ہیں, اس کے نفس کے اندر کے احوال سے بھی واقف ہوتی ہیں. میں اپنے درد کو محسوس کرتا ہوں, میں اپنے غم کا احساس رکھتا ہوں, میں اپنے جذبات کو دیکھ سکتا ہوں, دکھا نہیں سکتا کسی کو. اسی طرح باہر کی دنیا میں میرے حواس چیزوں کو دیکھتے ہیں, پھر میرے اندر ایک اضطراری علم ہے, یعنی علم حقیقی لحاظ سے میرے اندر رکھ دیا گیا ہے. وہ باہر کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے تو چیزوں کو نام دیتا ہے, ان میں تمیز پیدا کرتا ہے, ان کو الگ الگ کر کے کیٹیگرائز کرتا ہے, اور جب کیٹیگرائز کر لیتا ہے تو پھر وہ ان کے لازمی عقلی نتائج بھی دیکھ لیتا ہے. اس سے انسان کا علم اپنا سفر کرتا رہتا ہے. تو انسان کا دائرہ علم یہ ہے, نہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتا ہے, راضی ہی نہیں ہوگا, نہ اس سے آگے جا سکتا ہے. اس سے پیچھے کے معاملات بھی اس کے علم سے ماورا ہیں, اس سے آگے کے معاملات بھی اس کے علم سے ماورا ہیں. تو اس کے علم میں جو چیز نہیں, جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا, اس پر وہ کہتے ہیں کہ صبر بھی کیسے کر سکتا, سوال کرے گا, یعنی اسے خاموش نہیں رکھا جا سکتا. جب اس دائرہ علم سے کوئی بات باہر ہوگی, اس کے سامنے آئے گی, تو وہ آسانی سے اس کو قبول نہیں کرے گا. انہوں نے یہ بتایا کہ تم انسان ہو, انسان کی حیثیت سے تمہارا دائرہ یہ ہے. اس سے خود یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ایک دوسری دنیا کی شخصیت ہے. تو اللہ کے اس فرشتے نے یہ باخبر کر دیا انہیں, کہ جو چیزیں انسان کی حیثیت سے تمہارے دائرہ علم سے باہر ہیں ان پر تم صبر نہیں کر پاؤ گے. یہ سوچ لو اگر میرے ساتھ کچھ چلنا ہے تو یہ امتحان درپیش ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ بھی یہی ہے, وہ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ بھی انسان کو یہی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس علم کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھ کر اسے حاصل کرے, وہ بعض اوقات اپنے مادی علم کی بنیاد پر جو مقدمات قائم کرتا ہے انہی کو سامنے رکھ کر اس کو جانچنا شروع کر دیتا ہے. اس سے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. انہوں نے توجہ دلائی کہ یہی تمہارے ساتھ ہوگا, صبر نہیں کر سکو گے, ذرا مشکل کام ہے. آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے ہو جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمہاری کوئی خامی نہیں بیان کی بلکہ تمہیں صبر نہیں کرنا چاہیے اور یہی ہوگا. تم صبر نہیں کرو گے, سوالات اٹھاؤ گے, ساتھ چلنا مشکل ہو جاؤ گا. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابر ولا عاصی لک امرا. موسیٰ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی اس شرط کو پورا کرنے کی صحیح کروں گا اگر اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. یعنی جو آپ کہیں گے وہ میں مانوں گا, لیکن آپ مجھے کچھ حجاب اٹھا کے اپنے علم سے بہرہ یاب کریں. میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں. میں عرض کر چکا ہوں قرآن نے یہاں یہ واقعہ جس سیاق میں سنایا ہے اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں. کیونکہ دنیا کے معاملات میں, خواہ وہ دین کی دعوت کا معاملہ ہو, خواہ وہ ہمارے سیاسی معاشی معاملات ہوں, صبر ناگزیر ہے. اور صبر کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں پر اطمینان رکھیں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کیسے کام کرتا ہے. تمہیں جو دنیا نظر آتی ہے وہ تو ان حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے اور یہی تمہارا دائرہ علم ہے, لیکن اس سے پیچھے بھی ایک دنیا ہے, وہ اپنا کام کر رہی ہے. تو انہوں نے وعدہ کر لیا. قال, اب خدا کے اس بندے نے کہا, فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. انہوں نے کہا پھر ایک چیز کا لحاظ رکھنا, میرے ساتھ رہنا ہے. اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں. یعنی میرے ساتھ چلتے رہو گے, دیکھتے رہو گے میں کیا کرتا ہوں, دیکھتے رہو گے کیا ہوتا ہے, مشاہدہ کرتے رہو اور اپنے سوالات جمع کرتے رہو. میں خود موقع دوں گا تمہیں, ایک وقت آئے گا میں یہ پوچھوں گا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو تو میں وضاحت کروں گا ہر چیز کی, لیکن اس سے پہلے تم کوئی سوال نہیں کرو گے. یہ وعدے وعید ہو گئے. فن طلقا, تو بلاخر دونوں چل پڑے. یعنی اللہ کا وہ بندہ بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی, دونوں چل پڑے. فن طلقا حتیٰ اذا رکب فی السفینہ خرقہا. بلاخر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے, یعنی آگے کوئی دریا آ گیا, اس کو پار کرنے کے لیے کشتیاں تھیں, ایک کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہو گئے. تو بیٹھتے ہی اس شخص نے, یعنی جو ان کے ساتھ اللہ کا بندہ تھا, اس نے کشتی میں چھید کر دیا, یعنی اس کو ایک جگہ سے توڑ دیا. موسیٰ صبر نہیں کر سکے. یعنی ظاہر ہے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں, کشتی میں سوراخ کرنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. کوئی آدمی جو علم و عقل سے بہرہ ور ہے کیوں صبر کرے گا, وعدہ کر چکے تھے لیکن بھول گئے. موسیٰ نے کہا, فوراً بول اٹھے, کالا خرکتا لے تغرے کا اہلہ. موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے. یعنی یہ کیا کام کیا آپ نے, یہ تو بڑا خطرناک معاملہ آپ نے کر ڈالا, یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کر ڈالی ہے. لقد جئت شیئاً امراً, یعنی سخت ترین الفاظ میں نہ صرف یہ کہ سوال کر ڈالا بلکہ احتجاج کر ڈالا. اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کو جب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور خاص طور پر بائبل میں, تو بالکل واضح ہو جاتا ہے ये उनके लिए कोई आसान चीज़ नहीं थी। और लगता भी यही है कि अल्लाह ताला ने सब्र की तालीम के लिए ही उनको इनके साथ भेजा भी था। उन्होंने देखा कि कश्ती में हम उधर बैठे हैं, अभी सफ़र बाकी है, दरिया पार करना है, इन्होंने बैठे ही ये क्या हरकत की है, बैठते ही कश्ती में छेद कर दिया। अब वो ख्याल करता ना आदमी के कोई मामला पेश आएंगे इस तरह के, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं सवाल करूँगा। उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये अमली तौर पर दिखा देंगे क्या हो रहा है पीछे। तो बिल्कुल इसी तरह इसको समझ लीजिए, इसकी बड़ी उम्दा तस्वीर हम इससे पहले सूरह यूसुफ में देख चुके हैं, यानी अल्लाह ताला मामलात कैसे अपनी गिरफ्त में लेते हैं। यानी वहाँ मसला ये पेश हो गया है कि जाहिर में कोई ऐसे असबाब नहीं है जिससे बिन्यामीन को रोका जा सके। मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरह यहाँ एक ख़ास सूरत हाल से दो चार हैं, उसी तरह की सूरत हाल वहाँ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरपेश है, कोई सूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक पूरी की पूरी स्कीम उसके साथ वाबस्ता कर दी है, और उसमें कोई गैर अखलाकी मामला नहीं हुआ, हर चीज़ कायदे के मुताबिक हुई है, लेकिन ऐसे असबाब पेश आ गए कि जिसके नतीजे में उनके लिए रोकना मुमकिन हो गया। तो वहाँ भी यही सबक दिया है कि अल्लाह ताला की जो बाज़ औक़ात मुदाखलत होती है, तो हम उसको ऐसे कहते हैं फिर इत्तेफाक पेश आ गया, फिर ऐसे हो गया, अचानक ये बात आ गई, फलां साहब मिल गए। तो यहाँ क्या है, अगर ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा तो क्या होगा? यही होगा कि वो आदमी जिसकी कश्ती है वो ये ख्याल करेगा कि भाई कश्ती है, उसके तख्ते होते हैं, टूट ही जाती है, टूट गई, यानी वो देख नहीं रहा उस मामले को, उसके सामने ये सब नहीं हो रहा, उसी तरह हो रहा है जिस तरह दुनिया में मामलात होते हैं। तो बड़ा सख्त एहतजाज किया है सैयदना मूसा ने, और ये कहा कि आपने इसमें छेद कर दिया ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दें, ये तो आपने बड़ी ही अजीब हरकत कर डाली। एहतजाज, सख्त तबसरा, वहाँ तो सवाल करने की इजाज़त नहीं थी, उन्होंने सब कुछ कर डाला। अब उन्होंने जवाब दिया, काला लम कुल इन्नक लन तस्ततीय मई सब्रा। उसने कहा मैंने कहा नहीं था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सको, यानी यही मुश्किल थी जिसकी वजह से मैंने तुम्हें बताया था कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे और यही होगा। अब सैयदना मूसा को एहसास हुआ कि ये तो मैं गलती कर बैठा। काला ला तो आखिर बेबा नसी तो वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा। मूसा ने कहा मैं जिस चीज़ को भूल गया उस पर मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर ज़्यादा सख्ती न फरमाइए। माजरत की उन्होंने, यानी जिस ज़ोर के साथ एतराज़ किया था उसी तरह आजजी के साथ माजरत भी पेश कर दी, गलती हो गई मुझसे, मुझे तवज्जो नहीं रही। ये जो भूल गया है ये दोनों पहलुओं से होता है। कुरान मजीद में भी इसके इस्तेमाल की मिसालें हैं और हम भी अपनी ज़ुबान में इस तरह करते हैं, यानी हाफ़ज़े से एक बात निकल गई उसके लिए भी बोलते हैं, और ये कि बात तो हाफ़ज़े में थी लेकिन वो ऐसे नीचे जा चुकी थी कि एक सूरत हाल पेश आई तो उसका ख्याल भी नहीं रहा, उसके लिए भी यही फेल इस्तेमाल हो जाता है कि मैं जिस चीज़ को भूल गया उस पर मेरी गिरफ्त न कीजिए, वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामले में मुझ पर ज़्यादा सख्ती न फरमाइए। उनकी माजरत कबूल कर ली गई, और माजरत कबूल करने के बाद फिर आगे सफ़र जारी रहा। अब यहाँ क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि तुम्हारे लिए तो सूरत हाल ये है कि तुम्हारे हवास की गिरफ्त में एक कश्ती आ रही है, दरिया है, उसको तुम्हें पार करना है, कश्ती का मल्लाह है वो उसका बालिक है, तुम बैठ गए। अब तुम्हारी यही ख्वाहिश है, यही होनी चाहिए कि कश्ती सही सलामत पार जाए, उसमें अचानक अगर तख्ता टूट जाए, अगर छेद हो जाए तो एक हादसा है, और अगर कहीं नज़र आ जाए कि छेद करने वाला तो दाएं बाएं बैठा हुआ है लेकिन कोई गैर मरई मखलूक है नज़र नहीं आ रही, तो जाहिर है कि आदमी यही करेगा ना कि उसकी गर्दन दबोच ले, भाई तुम ये क्या कर रहे हो। तो एक हमारी ये दुनिया है जिसमें मामलात पेश आ रहे हैं जो हमारे हवास की गिरफ्त में आते हैं या हमारे अखलाकी हादसा के तहत उन पे हुक्म लगाया जाता है, और एक अल्लाह ताला की पीछे हिकमतें हैं, उनको अब अल्लाह ताला वाज़े फरमाएंगे یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.